خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور،
وہ چغل خور کا شادی شدہ گھر میں بربادی مچانے کے کیا مطلب ذرائع ہو سکتے ہیں کہ چغل خور کس طرح ایک گھر کے امن و سکون کو تہس و بالا کر سکتا ہے؟
چغل خور جو ہے عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ چغل خور چغل خوری کر رہا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، بس ایک عادت سی بنی ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچا دے، ادھر کی سن کر ادھر پہنچا دے. جب کوئی اگر کسی کے بارے میں کمزور بات کہتا ہے یا کسی کا عیب سناتا ہے یا کسی پر تنقید کرتا ہے تو عام طور پر ہمارا ہم کو شیطان جو ہے وہ بیکاتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ شیطان بیکار ہے، ہم کو ایک بے چینی کی اور بے قراری سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار وہ جس کے بارے میں اس نے کہا نا وہ ملے تو میں اس کو بتاؤں گا، یا یہ اگر نیت نہیں بھی ہوتی تو جب وہ ملتا ہے تو نیت بن جاتی ہے اور وہ باتوں باتوں میں کہہ دیتا ہے تمہارے بارے میں وہ یوں کہہ رہا تھا. تو جب یہ یوں بولتا ہے نا تو سامنے سے جواب ملتا ہے کہ اچھا میرے بارے میں یوں کہتا تھا، وہ کون سا اچھا ہے، وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو اب یہ جس نے اس سے سنی نا اب یہ وہاں اس کی بیان کر دے گا کہ یہ تمہارے بارے میں یوں کہتا تھا. تو یہ بازوں کی عادتیں ہوتی ہیں جس سے مطلب ٹھیک ٹھاک فساد ہو جاتا ہے، فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور ناراضیاں ہو جاتی ہیں. تو پہلے چغل خوری یعنی چغلی کی تعریف ذہن نشین فرما لیجئے اور اس کی تعریف بالکل رٹ لیجئے، ہمیں اس کی تعریف معلوم ہونی چاہیے. یہ غیبت کی تباہ کاریاں کے بھی آخری صفحات پر آخری صفحات میں وہ تعریف لکھی ہوئی ہے، اور ہماری یہ جو دعوت اسلامی کی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کی متوعہ مدینہ ڈائری میں بھی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے. دراصل یہ ہر مدنی مشورے میں جو پڑھ کر سنانا ہے مدنی پھول 19 مدنی پھول ان میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے. تو سماعت فرمائیں، چغلی کی تعریف، کسی کے بعد ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا. یہ ہے چغل خوری تعریف، کہ کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا. تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے، اس قدر عام ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. تقریباً جو ہمارے گھروں میں فسادات ہو رہے ہیں تو یہ اسی غیبت اور چغلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ گھر میں باوج نے نند کے بارے میں کوئی ایسی بات نند کو کہہ دی یا نند کے بارے میں کہہ دی، اب وہ نند جو ہے وہ اپنی ماں کو بولے گی تو ماں سیکھ پاؤ گی، یعنی ماں کے بارے میں نند کے سامنے کر دی یا اپنے میاں کے بارے میں کہہ دی، اور یہ ایک دوسرے کو بتائیں گے، پھر وہ ساس کو بتائے گی، تو یہ آپس میں پہلے وہ مشورہ کریں گے، پھر مطلب یہ کہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی بات پتا چلے بھی تو اس کو مطلب آگے نہیں بڑھانی چاہیے. دوسرا ہے کہ جو بتائے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں اس کی مطلب ہے کہ پھر کیا بولا، اچھا اچھا یوں بھی بولا، اور تو یاد نہیں کیا بولا، شاید یوں بولا تھا. اب وہ شاید بھی جو ہے نا وہ تکا بھی لگتا ہے اور وہ بھی لڑائی میں کام آتا ہے. تو اس طرح شاید باید کنفرم انکنفرم جو باتیں وہ کی جاتی ہیں اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسوں کو لفٹ نہیں دینی چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات کی، نیگیٹو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مصداق قرار پاؤ گے. پارا 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 6.
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی، جو کہ پارا 29 سورۃ القلم کی 11 آیت ہے.
ہم اشاء بنمیم،
ترجمہ کنز الایمان، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس نے عرض کی یا امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغل خوریاں نہیں کروں گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو یہ چغل خور جو ہے نا، اب ان کو دیکھو، وہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور پہلے کے خلفاء جو تھے وہ علماء ہوتے تھے اور جید علماء ہوتے تھے. آج کل تو حکام کا وہ معیار ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا بھی حاکم بننا ہو تو اس کے لیے قرآن جاننا شرط نہیں ہے، بعض دو چار ڈگریاں دنیا بھی ہو سکتا ضروری ہو، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ قرآن پڑھا یا نہیں، نماز پڑھنا آتی ہے نہیں. تو ہمارے مطلب یہ کہ وہ معیار اب نہ رہا، تو اسی لیے ہم پستی کے گڑھے میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو وہ علماء ہوتے تھے، تو وہ قرآن دان تھے، تو فوراً انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کی ترکیب بنا دی اور وہ سمجھ گئے. حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری علیہ رحمت اللہ القوی ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک آدمی آیا، بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا مجھے پتا چلا ہے تم نے میرے خلاف فنا فنا بات کی. اس نے جواب دیا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بہت سچا آدمی. تو حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی نے بادشاہ سے فرمایا آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہوا، اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا. یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا. پھر اس شخص سے کہا، عزب سلام، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ. تو یہ پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے جو علماء کی قدر کرتے تھے اور بھول کرتے تھے، اور علماء توجہ دلاتے تھے تو مان جاتے تھے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، امام زہری یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے، بلکہ اپنے دور کے امام تھے. تو انہوں نے مطلب یہ موجود تھے اور یہ بے باک ہوتے تھے. یہ حضرات اگر بادشاہوں کے پاس جن کا آنا جانا ہوتا تھا، ان وہ مقتدر شخصیات کا جو علماء تھے اور بے داغ علماء تھے، باعمل علماء تھے، تو کبھی بھی بادشاہوں کی خوشامد نہیں کرتے تھے، حق بات بول دیتے تھے. اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو وہ حضرات اس کے مصداق ہوا کرتے تھے اور بے دو ٹوک بات کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کی غلطیاں پکڑ کر ان کو بتاتے تھے. جبکہ آج کل ایسا سننے میں آتا نہیں ہے، بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے. اللہ تعالی خیر فرمائے. تو یہ پتا چلا کہ چغل خور جو فاسق ہوتا، اور فاسق کے بارے میں قرآن نے فرما دیا، ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا، یعنی ترجمہ کنز الایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، آنکھیں بند کر کے بات مان مت لو کہ یہ مطلب بس وہ داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، زلفیں بھی ہیں اس کی، صاحب مبلغ بھی ہے، تو بس یہ جس کی خبر دے رہا ہے یہ سچے اور نگران مان لے. اور نگران صاحب اس مبلغ کی باتوں میں آ کر بیچارے اس اسلامی بھائی کے خلاف ہو جائے اور کچھ فیصلہ کر ڈالے. یہ مثال دی میں نے، یا استاد جو ہے دینی استاد ہو، ایک شاگرد کسی دوسرے شاگرد کے بارے میں کرے تو استاد بغیر تحقیق کے فیصلہ کر ڈالے، یا امام صاحب کسی مقتدی کے بارے میں سن کر بغیر تحقیق کے فیصلہ کر ڈالے اور اس کے خلاف ہو جائے. تو علماء مشائخ اور ان کو تو آئمہ کرام، ان سب کو تو زیادہ حاجت اس بات کی کہ جب کوئی ان کو کسی کی منفی بات، نگیٹو بات بتائیں تو 112 مرتبہ تحقیق کریں. یہ ایک مبالغہ ہے کہ پوری تحقیق کر کے پھر زبان کھولے، ورنہ ان کا کہنا جو ہے نا یہ امت کو تباہی کی طرف تیزی سے دھکیلتا ہے. فوراً اگر کوئی ایسا ہے کہ باتوں میں آ جائے اور کسی کے خلاف بول ڈالے تو یہ خدا کی قسم بہت تباہ کن ہوتا ہے.
بعض اوقات بات کرنے والا اتنا اہم اور بظاہر اتنا مضبوط فرد ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرے تو عموماً اس طرف توجہ جاتی نہیں ہے کہ یار یہ کیسے مطلب غلط بیانی کرے گا.
یہ اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں بعض شخصیت. مجھے یاد آیا، مجھے کسی نے کاپی دی، اس نے کاپی میری، وہ مخالف تھا جس نے مجھے کاپی دی، کسی شخصیت کا نام تو لینا نہیں اپنے کو، بہرحال وہ الیاس جو ہے پتا چلا مجدد کا دعویٰ کرتا ہے، تو جواب دینے والا بھی بیچارہ اس کی علمی حیثیت جو بھی ہو، تو اس نے کہا مجدد کا دعویٰ کرتا ہو تو حرج نہیں ہے، مگر خطرہ یہ کہ کہیں یہ امام مہدی کا دعویٰ نہ کر دے. آپ کو چند میں نے بتایا تھا، یعنی بالکل یہ لے کے ساوندی چلاتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے. یہ بھی ان کی بہرحال سخاوت تھی کہ مجھے مجدد تو مان لیا، مگر یہ پھر معاذ اللہ یہ بدگمانی کی یہ کہیں امام مہدی کا دعویٰ نہ کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ امام مہدی کا دعویٰ کچھ ہے، میں مجدد کا نہ دعویٰ کبھی میں نے کیا ہے، نہ واللہ میں اپنے آپ کو مجدد سمجھتا ہوں. تو مجھے پتا مجدد کی تعریف تھوڑی بہت پڑی ہے کہ میں ان شرائط پر پورا اترتا ہی نہیں، میں اپنی تکذیب کرتا ہوں. جو بولتے ہیں وہ ان کا حسن ظن ہے، وہ بہرحال غلط فہمی ہے ان کی جو مجدد بول دیتے ہیں. مجھے مجدد نہیں بننا، یعنی مجدد نہیں منوانا، کیونکہ میری یہ منزل نہیں ہے. میری منزل میں نے کل پرسوں ہی بتائی تھی، میری جو میرا ہدف ہے نا، ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے. کیونکہ مجھے اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. لاکھ لوگ مجدد کہہ بھی دیں بالفرض، مگر اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے، علم الہی میں کیا تے ہے، ایمان کی سلامتی تے ہے نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. تب کوئی کیا کہے کہے نہیں، لوگ تو ویسے چڑھا ہی دیتے ہیں جس جس کو، تو دنیا ہے. تو یہ مطلب الحمدللہ، مطلب یہ کہ ایمان سلامت لے جانا ہے اور اللہ کی رضا ہمیں پانا ہے، یہ ہمارا مطلب ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو منانا ہے. بس یہ ذہن ہو کہ ہمیں اللہ اور رسول کو منانا ہے، اللہ اور رسول کو بہر حال راضی کرنا ہے. وہ اب جس میں جس حال میں ہم سے راضی ہوں، چاہے مطلب یعنی کہ ہمیں ولایت کا تاج دے کر وہ راضی ہوں، چاہے ہمیں مطلب ایک عام ایسا مسلمان گمنام مسلمان کر کے وہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہ گمنام مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو چار آنکھوں والے، جن کو مطلب اس میں کہتے ہیں محاورے میں بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو کوئی خراب نہیں رہنے دیتا، اپنے قریب آتا ہے تو اڑ جاتے ہیں کہ یہ کہاں بیٹھا. تو بعض اوقات وہی بہت بڑا پہنچا ہوا ولی اللہ ہوتا ہے، تو ہمیں تو پہچان نہیں ہے اس کی. تو اس لیے اللہ کی رضا پر نظر رکھنا چاہیے، اور جس کو شہرت ملے اس کو گم ناموں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ڈرنا چاہیے کہ شہرت جو یہ کہیں امتحاناً نہ ڈال دی گئی ہو، کہ یہ پھول تو نہیں جاتا، تکبر میں تو نہیں پڑ جاتا، مغرور تو نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. ایسی کوئی نعمت ہمیں نہ دے کہ جو ہماری اخروی نعمتوں کے زوال کا سبب بن جائے، ایسی نعمت ہمیں نہیں چاہیے. ملی ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک لے لے، اور ہمیں اپنی رضا کی نعمت دے دے، سلامتی ایمان کی دے دے نعمت، نظر میں آسانیوں کی نعمت عطا کر دے، قبر کی کشادگی کی نعمت عطا کر دے، قبر میں جنت کا باغ عنایت فرما دے، جنت کی کھڑکی کھل جائے. تو دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے جو ہمیں آخرت کے لیے، ہماری آخرت کے لیے مضر نہ ہو، نقصان دے. ہم ایسی بھلائی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں. تو میں اسے بے تحقیق کرنے والی بات اور بدگمانی کی میں نے مثال دی کہ بعض شخصیات جن کا نام ہوتا ہے یہ بھی ایسی مطلب یعنی کہ بھولے کرتے ہیں، ایسی بھولے کرتے کہ واقعی یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو ہو کیا جاتا ہے، سوچتے کیوں، سن 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 کر کیوں ایسا ذہن باغی ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں، کہ ایک مسلمان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمیں تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حسن زن کے پہلو ڈھونڈنا واجب ہے. ارے کسی کے بارے میں یہ ہو بھی نہ کہ جیسے الیاس نے فنا اعلان کر دیا ہے، تب بھی حسن زن کا پہلو ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہے اس سے کوشش کرتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں، میں خود اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی اس نے ایسا کہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک،
کوئی کہے کہ میں نے خود سنا ہے تو بھی مانیں گے؟
تو وہ تو مطلب اس کو کیا مانیں گے، تحقیق کریں گے. ارے وہ حدیث شریف ہے نا کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنی سنائی کہہ دے. تو ایسی باتیں کہ جو فساد کا سبب بنتی ہیں، فساد کا دروازہ کھولتی ہیں، ان باتوں کو تو مطلب یہ کہ 112 بار اس پر غور کیا جائے، تحقیق کیا جائے، اس کے معلومات کی جائے. پھر اگر شریعت واجب کرتی ہے ٹھیک ہے، اس کا رد کیا جائے. اب یہاں تو مطلب کوئی دیکھتا ہی نہیں، نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ فائر کر دیتے ہیں بالکل، اور پھر بھلے ناک کٹے جب حقیقت پتہ چلے. تو
اس میں بالخصوص اگر کوئی بات کسی مقتدہ یا پیشوا سے متعلق ہے تو پھر تو زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، کہ اس سے بہت بڑا فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ ہے.
ہاں تو میرے بارے میں تو کیا کیا لوگوں نے اڑائی تھی پہلے، اب بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ، بس بیچارے سوچتے نہیں ہیں. میں جیسا بھی ہوں کھلی کتاب ہوں، آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ. میرا شرف یہ ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میرا یہ شرف مجھے قبر میں لے جانا نصیب فرمائے کہ جو ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا وہی غلام مصطفیٰ رہے گا. انڈرسٹوڈ ہے؟ ہوں غلام مصطفیٰ، دعویٰ ہے یہ. ہوں غلام مصطفیٰ، تار کا دعویٰ ہے یہ. ہوں غلام مصطفیٰ، تار کا دعویٰ ہے یہ.
کاش آقا بھی یہ فرمائیں ہمیں منظور ہے. صلو علی النبی
صلی اللہ تعالی. بابا یہ تو آپ نے الحمدللہ عزوجل کچھ چغلی سے متعلق وضاحت فرما دی, تعریف بھی ارشاد فرما دی اور اس کے چند احکام بھی ارشاد فرما دیے. اب سوال جو ابتدان تھا کہ ایک چغل خور کسی محبت بھرے ہرے بھرے گھر میں کس طرح فساد برپا کر سکتا ہے, اور اس معاملے میں میاں بیوی کو آپس میں کس طرح کا ذہن رکھنا چاہیے, اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرما دے بابا.
یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے بھی اور دیگر بھی صوفیہ کرام نے ایک بڑا واقعہ لکھا ہے, مطلب سبق کا مس. تو میں آپ کو احیاء العلوم جلد سوم تیسری جلد صفحہ 350 پر موجود ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں. اس نے کہا مجھے منظور ہے, چنانچہ اس نے خرید دیا. غلام چند دن تو خاموش رہا, پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے. جب تمہارا خاوند سو رہا ہو تو استرے سے اس کی گدی کے چند بال مونڈ لینا تاکہ میں کوئی منتر کر دوں, اس طرح وہ تم سے محبت کرنے لگے گا. پھر اس مرد سے کہا کہ تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے, تم جھوٹ موٹ کے سو جانا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے وہ بناوٹی طور پر تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے. چنانچہ رات کو وہ بناوٹی طور پر سو گیا تو عورت استرا لے کر آئی. اس نے سوچا کہ وہ استرا لے کر آئی, اس نے یعنی شوہر نے سوچا کہ وہ اسے قتل کر رہی ہے. وہ اٹھا اور اس نے بیوی کو قتل کر دیا. عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اسے شوہر کو قتل کر دیا اور اس طرح دو قبیلوں کے درمیان لڑائی جاری ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مطلب یعنی کہ فساد ہوتا ہے. تو یہ چغل خوری کی جس کی عادت ہوتی ہے نا اس سے رہا نہیں جاتا. وہ مطلب بعض میں نے میرا تجربہ ہے, بعض دیکھیں جن کی فطرت ہوتی ہے تو ان کو مزہ نہیں آتا, وہ لڑواتے باقاعدہ. میں نے واقعی میں تجربہ ہے میرا ایسے دیکھیں, کہا وہ پتہ بھی ہے وہ یہ لڑواتا ہے, اس کو کچھ کہے گا جا کر اس کو کچھ کہے گا اور وہ ٹھنے گی اور یہ مزے لے گا لطف اندوز ہوگا.
کیسی عجیب سی بیماری
ہے, عجیب عجیب لوگوں کی یعنی کہ
وہ لڑائی کے مزے لیتے
ہیں, مطلب عجیب عجیب ہوتی ہے عادت. اگر یہ دیکھو نا کیسے کہتے عجیب الخلقت یا عجیب الفطرت
آئے
لوگ مطلب نظر آتے ہیں کہ بس ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ. جیسے ابھی یہ بیٹھے ہوئے ان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرے. بعضوں کی سوچ ہوگی بلکہ ایک تعداد ہوگی جو اس وقت ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوگی, ان کی بھی سوچ ہے. کوئی ہوگا اس وقت وہ گن لے کر پھر رہا ہوگا کہ کوئی نکلے تو میں اس سے موبائل چھین لوں. کوئی ڈاکو ہوں گے جو کسی مکان کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے کہ فلاں وقت میں اس پہ ہم نے ڈاکہ مارنا ہے. کہیں انتظامیہ والے ترکیب بنا رہے ہوئے فلاں جگہ اپنے کو چھاپا مارنا ہے. سب الگ 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 ایک ہی وقت میں اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ چغل خور ہوتا ہے وہ اپنا شکار ڈھونڈتا ہے کہ یار یہ دونوں کی دوستی اچھی ہے اس کی تھوڑا تفریح لینی ہے, اب وہ ترکیب سے ان میں وہ لڑائی کروانا کوئی مشکل نہیں. وہ انداز ہوتا ہے میٹھی میٹھی باتیں چکنی چپڑی باتیں کر کے دو چار جھوٹی قسمیں کھا کر آدمی کیا کروا سکتا ہے. مگر کیا آخرت داؤ پہ لگ جاتی.
بابا کیا چغل خور یہ بات جس سے چغلی کر رہا ہے یا لطف اندوز ہو رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دو مسلمان جب لڑتے ہیں تو اس کے مطلب جیسا جیسے اس کی روح کی غذا مل گئی اس کو وہ توانا ہو جاتا ہے وہ زیادہ
اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے نا اس کو غذا ملتی ہے.
اس کے ساتھ
روح کو کیا غذا ملے گی؟ روح تو اس کی برباد ہو رہی ہے. یہ بس لطف اندوز ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں جو لوگ مچھلی کا شکار کھیلتے ہیں. شکار کرنا الگ ہے شکار کھیلنا الگ ہے. شکار کرنا جائز ہے جبکہ جیسے مچھلی کی جس کو ضرورت ہے یا تو مچھلی کھائے گا یا بیچے گا یا دوا میں ڈالے گا کچھ کرے گا تو شکار جائز ہے. اور تفریحاً شکار کھیلنا کہ وہ صبح سے شام تک کانٹا ڈال کے پڑے ہوتے ہیں سی سائڈ پر بیچ بیچ بولتے ہیں کشتی میں ڈال جاتے ہیں اور طرح طرح کے ہوتے ہیں
تو کنارے پر بیٹھ کر بھی کرتے ہیں.
تو یہ کیا خالی ان کو مچھلی کی ضرورت نہیں ہوتی
فشنگ
ان کو فشنگ بولتے ہیں یہ خالی فشنگ کرتے ہیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں مزہ لیتے ہیں
پکڑیں گے اور وہ مطلب
پھینک دیتے ہیں. کیکڑا کوئی پھنس گیا تو اس کو میں نے دیکھا ٹرکوں کے نیچے ڈال دیتے تھے بےچاروں کو زندہ کیکڑا کچل جائے تو مزہ آتا ہے ان کو. وہ ایک مچھلی پھنستی ہے بازو کا غبارہ مچھلی اس کو یہ بولتے ہیں اور یہ اپنی جہالت کی بنا پر اس کو حرام سمجھتے ہیں حالانکہ کوئی مچھلی حرام نہیں ہے سوائے اس کے جو خود قدرتی موت مر کر سمندر میں باہر نہیں ہے باہر تو مرے گی وہ پانی کے بغیر سمندر کے اندر قدرتی موت مر کے وہ الٹی تیر جائے. پانی کے اندر جو مچھلی تبعی موت مر کر خود بخود اپنی موت مر کر وہ الٹی تیر جائے یہ مچھلی حرام ہے. باقی مچھلیاں یعنی کہ دریا کا وہ جانور جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جس کو مچھلی بولتے ہیں وہ حلال ہے. تو اب یہ کہ وہ مچھلی کیا ہوتی ہے کہ وہ باہر جب اس کو وہ جب کانٹے میں پھنستی ہے تو باہر جب کھینچتے ہیں تو وہ غبارہ مچھلی آتی ہے. غبارہ یوں ہوتی ہے کہ باہر نکلتے ہی اس کا پیٹ پھولتا ہے ایک دم پتہ نہیں اندر بھی ہو سکتا ہے پھولا رہتا ہو تو وہ پھولتا ہے اور وہ یوں اس طرح کیا بولتے ہیں وہ جو دھونکنی نہیں چلتی ہے دھونکنی بولتے ہیں اور دھونکنی کی طرح اس کا پیٹ چلتا ہے. تو یہ ظالم لوگ اس کے منہ میں سگریٹ رکھتے ہیں سگریٹ رکھتے ہیں تو وہ دھونکنی تو چل ہی رہی ہوتی ہے بیچاری کی وہ دم توڑ رہی ہوتی ہے ہوا پانی میں جیتی ہے باہر تو اس کو سگریٹ پلاتے ہیں سگریٹ پیتی ہے دیکھو اس کو کیا پتا سگریٹ کیا ہوتا ہے اور پینا کس کو بولتے اس کو اور مزید اذیت ہی ہوتی ہوگی دھواں جاتا ہوگا تو اچھا اور پھر اس کو بے دردی سے مارتے ہیں پھاڑتے ہیں اس کو کہ حرام مچھلی ہے حرام حرام بھی ہے تو اس کو مارنا تھوڑی یعنی کہ اذیت کے ساتھ مارنا تھوڑی جائز ہو جائے گا کوئی بات بھی بلی حرام ہے بلی ایک گوشت کھانا حرام ہے تو کیا آپ کو یاد ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے بیچاری کو ہلاک کر دو اور بے شمار جانور ہیں جو حرام ہیں تو ان کو بلا ضرورت نہیں مار سکتے یا تو نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں یا دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں کہ اس سے تکلیف دور کرنے کے لیے مارا مثلا کوئی بلی حملہ کرتی ہے تو اس بلی کو پکڑ کر اس کو بھی بہار شریف میں لکھا کہ تیز چھری سے ذبح کر دو پتھر مار مار کے ماریں گے تکلیف ہوگی. اسی طرح اور کیڑے مکوڑے جو بھی مارتے ہیں سمجھ میں ہی آتا ہے جیسے لال بیگم مارتے ہیں تو صفائی کی نیت سے مارتا ہے تو ٹھیک ہے مارے لیکن اس کو کچلنا اور اس سے معاذ اللہ لطف اندوز ہونا ایسا وار مارے کہ وہ ایک ہی وار میں پار ہو جائے
اذیت دینے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے.
چھپکلی مارنے کا حکم ہے چھپکلی کو حدیث پاک میں فوبیسک یعنی چھوٹا فاسک تو چھپکلی جو ہے اس کو مارنا ثواب ہے لیکن مارنے کا کیا طریقہ بتایا کہ جو ایک وار میں مار دے تو سو نے کیا دوسرے دو وار میں مارے تو اس سے کم تین وار میں مارے تو اس سے کم. تو اگر اس کو چھپکلی کو بھی مارنا ہے تو اگر کوئی لطف اندوز کے لیے ہونے کے لیے تڑپا تڑپا کر مارے تو یہ تو بظاہر تو سمجھ میں آ نہیں رہا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے سونو کیا لے لو اسی طرح جانور جو حلال جانور ذبح کرنا ہے جن کو, تو ان کو تیز چھری ہونی چاہیے, جو اس کے آداب لکھے ہیں کہ چھری تیز ہو اس سے مطلب اس کو ذبح کرے. کند چھری ہوگی تو تکلیف زیادہ ہوگی, یعنی تیز چھری سے بھی تکلیف تو جیسی تیسی ہوگی, لیکن کند چھری سے جیسی تیسی تیسی جیسی ہوگی, یعنی مزید اذیت میں اضافہ ہوگا, تو اس لیے مطلب وہ تیز چھری سے ذبح کرے. اب اس کو آپ یوں سمجھو کہ آپ انجیکشن کھانے ڈاکٹر کے پاس گئے, باریک سوئی ہے, اس نے گھونپی, تکلیف تو ہوگی مگر وہ کیا رکھتے ہی داخل ہو گئی آپ کے گوشت میں. اچھا اب کوئی سوئی ایسی ہو یا سوئی مارنے والا ایکسپرٹ نہ ہو, ماہر نہ ہو, تو وہ سوئی جب مارے گا تو وہ سوئی یا تو موٹی ہے یا وہ کچھ مطلب اس کا کند ہے منہ, تو وہ جلدی اندر گھپ نہیں رہی, بھک نہیں کیا بولتے ہیں, اندر داخل نہیں ہو رہی, تو آپ کو تکلیف بہت ہوگی, نفسیاتی طور پر بھی پریشانی ہوگی اور وہ چبھن زیادہ محسوس ہوگی. تیز باریک سوئی تو فوراً داخل ہو جائے گی, تکلیف کم ہوگی. بعض آپ نے بھی سنے ہو شاید کہ بعض کمپاؤنڈر ہوتے ہیں جو انجیکشن لگاتے ہیں, ان کی تکلیف کم ہوتی ہے, بعضوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, ہاتھوں میں سوجن ہو جاتی ہے. تو جس کا ہاتھ جس کے اس سے نہیں ہوتا ہے, تکلیف کم ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ بولتے ہیں اس کا ہاتھ بہت ہلکا ہے. اور جس سے تکلیف ہوتی ہے اس کا بولتے ہیں اس کا ہاتھ بہت بھاری ہے. تو بھاری ہاتھ والے سے انجیکشن لگانا آپ کبھی پسند نہیں کریں گے, ہلکے ہاتھ والے سے انجیکشن لگانا پسند کریں گے. حالانکہ انجیکشن میں اور چھری پھیرنے میں تکلیف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب گائے بکرا کاٹنے کے لیے کند چھری یا بالکل جو ایسے مطلب قصاب کے جو ماہر نہیں ہوتے, ان کے حوالے اپنے جانور کر دینا تھوڑی رقم بچانے کے لیے, اپنے جانور کو کتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں, اب اس سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو بہرحال جانور بھی ذبح کیا جائے, تکلیف کم سے کم ہو, مچھلی بھی بے شک یعنی کہ حلال جانور ہے لیکن اس کو بھی اتنی اذیتیں دیتے ہیں مچھلیاں بیچنے والے, ان کو پانی میں رکھتے ہیں, پانی میں رکھ کر زندہ زندہ پکڑ کے وہ بیچتے ہیں بازاروں میں, آپ نے دیکھا ہوگا, خصوصاً وہ گلا مچھلی ایک آتی ہے وہ پانی میں بہت شو دیتی ہے, کالے رنگ کی ہوتی ہے, میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے, تو اس کو وہ پھر اس سے پکڑتے ہیں, گاہک آتا ہے, مری ہوئی مچھلی اتنا پسند نہیں کرتے لوگ, حالانکہ بات ایک ہی ہے, پانی میں نکالو تو کچھ دیر کے بعد مر جانا ہے اس میں, تو وہ بہرحال اس کو زندہ پکڑ کے اب وہ پھڑک رہی ہوتی ہے, اب اس کو پھڑک رہی ہے, اس کو چھری پہ کاٹتے ہیں, کاٹنے کے بعد, کاٹنے سے بھی گزارا ہو نا, کاٹنے کے بعد وہ زندہ کھال اس کی وہ کھینچ کر وہ ادھیڑتے ہیں, چاروں طرف سے زندہ کھال ادھیڑ کر, اب بھی وہ گوشت جو وہ بےچارہ ہل رہا ہوتا ہے, اس گوشت کو پکڑ کے یہ چھریوں سے, وہ چھری جو ان کی ترچھی چھری ہوتی ہے پاؤں میں دبی, اس سے وہ زور لگا لگا کر وہ پیس کاٹتے ہیں, وہ پیس بھی تھوڑا تھوڑا حرکت کر رہے ہوتے ہیں, اب ان کو رحم نہیں آتا ہوگا, اپنے سے تو یار دیکھا نہیں جاتا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ کی تکلیف ہے, حاجت ہو نا تو آدمی بولے, اس کی حاجت کہاں ہے, اس کو پانی کے باہر چھوڑ دو, اس کے حال پہ چھوڑ دو, خود ہی تڑپ تڑپ کے ٹھنڈی ہو جائے گی, اب ایک تڑپ رہی ہے مچھلی, اس کو آپ پن مارو, اس کو چھری مارو, اس کو زخم کرو, تو اس کو تکلیف بڑھے گی نا. تو ایسی مچھلی کیا خریدنی ضروری ہے, ساری مچھلیاں تو ویسے پانی میں نہیں ہوتی, مری ہوئی تو ملتی ہے, تو ہمارے لیے حدیث شریف میں نا کہ دو مردے حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں, دو خون تلی اور کلیجی یہ بھی خون ہے, یہ حلال ہے, اور دو مردے اس سے مراد مری ہوئی مچھلی اور مری ہوئی ٹڈی, ٹڈی کی بھی ذبح نہیں کرتے, ٹڈی بھی حلال ہے, ٹڈی عام طور پہ ہمارے کھائی نہیں جاتی, ٹیسٹی بہت ہوتی ہے, حلال ہے. تو یہ کہ جس جانور کو چاہے نفے کے لیے مارے چاہے نقصان دور کرنے کے لیے مارے, دونوں صورتیں جواز کی ہیں, لیکن جہاں جہاں ممکن ہو نا وہاں کم سے کم اس کو اذیت ہو یہ سوچے. بھلے سانپ ہی کو مارنا ہے تو سانپ نے آپ کا کیا بگاڑا, اللہ نے اس کو پیدا کیا. بھلے کن کھجورے کو مارنا ہے, چھپکلی کو مارنا ہے, تو وہی آپ دیکھیں کہ یہ آسان سے آسان طریقہ کیا اس کے مارنے کا, اس طریقے سے مارنے کی کوشش کی جائے. نہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ یہ جیسے بچے ہیں بےچارے وہ کیڑیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں, یوں ہاتھ مارتے ہیں کبھی کوئی چیز اس پر مارتے ہیں, پھر وہ لنگڑا لنگڑی ہو جاتی ہے تو وہ بےچاری کیڑی ٹیڑی جلتی ہے, بچوں کو مزہ آتا تو پھر ہاتھ مارتے ہیں. تو روکنا چاہیے بچوں کو.
ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا, یادگار واقعہ عرض کر رہا ہوں. امیل سنت کے ساتھ ویسے تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کہیں ہم بیٹھے تھے اسلام بھائی, تو چھوٹی سی کیری آ رہی تھی جیسے بابا فرما رہے, اس نے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی, بابا نے اس کا ہاتھ روک لیا. وہ فرما اس کو ہاتھ سے مت ہٹا, یہ تو ہاتھ لگتے ہی بےچاری دم توڑ دے گی, یہ تو پھونک سے ہٹ جائے گی. ہلکی سی پھونک ماری وہ ہٹ گئی, یعنی وہ کیری جو تھی وہ ہاتھ مارنے سے مر جائے گی. میرے بابا نے گوارا نہ کیا. اللہ ہمیں بھی رحم والا قلب عطا فرما دے.
کیڑی تو مطلب ذاکر باللہ ہے, وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے, کیڑیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. حدیث شریف میں ان کی تو خصوصیت سے ان کا تذکرہ کی ذکر کرتی ہیں, ان کو بے دردی سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں جبکہ یہ ضرر پہنچاتی ہوں, خامخواہ تو مارنا ان کو اجازت نہیں ہے شریعت میں, جب یہ نقصان پہنچاتی ہوں تو مار سکتے.
ہمارا اسلام کتنا حسین ہے, جانوروں کو بھی کیسے مارنا اس کا ادب دکھایا, انسانوں کا مقام کیا ہو.
بے شک.
اب آپ نے جو احیاء العلوم سے جو حکایت اور امام غزالی اور دیگر بزرگوں نے جو نقل فرمائی ہے وہ بیان کی, اس میں بس دو تین باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ چغل خور نے تو اپنا کام کیا, وہ اپنی جیسے جو اس کی فطرت تھی اس کے مطابق اس نے کام کیا, لیکن بیوی نے شوہر پر اعتماد نہ کیا, شوہر نے بیوی پر اعتماد نہ کیا, اور ایک شخص کی سنی سنائی بات پہ یقین کیا اور وہ کام کر گزرے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس حکایت سے ایسا محسوس ہوا کہ محبت کی جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ اعتماد ہے, کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے, اور یوں کسی کی سنی سنائی بات پر ایک دوسرے پر شک اور وہم سے بچا جائے.
ہاں ظاہر ہے کہ وہ جب کوئی وہی نا کہ جب کوئی ایسی بات کرے تو اس کی تحقیق کرے. اب اس عورت نے تحقیق نہیں کی, غلام کی باتوں میں آ گئی, شوہر نے بھی تحقیق نہیں کی, باتوں میں آ گیا, اور دونوں جان سے گئے اور فساد کھڑا ہوا. تو اس لیے یہ عجیب مطلب آدمی کی نیچر ہوتی ہے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین آ ہی جاتا ہے جب بھی کوئی بات کرے, چاہے وہ باشرا ہو یا بے شرا ہو, چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو, کوئی بھی آدمی کچھ کہتا ہے نا تو ہم لوگ فوراً مطلب سوچ میں پڑ جاتے ہیں, اور بلکہ مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح کہتا ہے, اور پھر اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, یعنی کہ سیدھی افواہیں بھی اسی طرح تو چلتی ہیں کہ بغیر تحقیق کے, جیسے وہ 80 سینما باب المدینہ میں ایک بار, وہ یہ بھی کسی نے سنایا تھا مجھے کہ وہ ہنگامے ہوئے تو باب المدینہ میں 80 سینما جل گئے, وہ 80 سینما جل گئے, 80 سینما جل گئے, ڈنکا بج گیا. اب کوئی سمجھدار آدمی ٹکرا تو اس نے بولا, یار 80 سینما باب المدینہ میں جل گئے تو یہ تو بتاؤ کہ باب المدینہ میں سینما ہے کتنے. اب وہ سوچ میں پڑے گئے, یار سینما ہے کتنے, تو 80 تو سینما باب المدینہ میں ہے بھی نہیں, اور نہ ایسا ہنگامہ ہوا کہ پورا باب المدینہ آگ کی لپیٹ میں, تو 80 جلے کیسے جب ہے نہیں. تو پھر پتا چلا کہ وہ سینما کا نام عرشی سینما, ایک عرشی سینما, اب وہ بتا رہے ہیں شاپنگ سینٹر بن گیا الحمدللہ, فنا ہو گیا وہ, تو عرشی سینما جل گیا تھا. تو عرشی سینما کو میرے کوئی مہمان بھائی ہوں گے تو انہوں نے بولا عرشی شین کو سین بولتے ہیں ہم لوگ اکثر, تو عرشی سینما جل گیا. تو اب میری طرح کو اونچا سنتا ہوگا تو وہ راہ ہٹ گئی ہوگی, تو وہ 80 کا 80 سنا ہوگا اس نے, اب وہ پیٹ کا ہوگا ہلکا تو اس نے ڈنکا بجا گا 80 سینما. تو یا تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ٹیکی کا ذہن تو نہیں جو سنا ہو سنا تو چلی. تو یوں 80 سینما عرشی کا 80 سینما بن گئے تھے جو واپس عرشی پر ڈن ہو گیا. تو اس نے تحقیق واقعی ہم لوگ بالکل نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ اگر شوہر کے بارے میں بیوی کو کوئی اطلاع ملے تو اس پر کان نہ دھرے, اور بیوی کے بارے میں شوہر کو اطلاع ملے تو وہ بھی اس پر کان نہ دھرے, ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. یعنی یہ مسئلہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھر گھر ہے مبالغے میں, کہ یہ دوسری کے پیچھے لگا ہوا ہے, یہ دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ کیسے پتا چلا؟ نہیں کنفرم بولتا ہوں, پتا کیسے چلا؟ میرے پاس ثبوت ہے. یہ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ کسی نے خدشے کا اظہار کیا ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا. تو میرے کو بولا تھا کہ ایک بار یہ وہ سامنے جو کھڑکی ہے نا اس کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہی تھی. اب مرے بھائی گھور گھور کے دیکھ رہی تھی تو ہو سکتا ہے کوئی چاند سی حسین منی اس کھڑکی میں نظر آ رہی ہو اور آپ کے بچوں کی امی اس کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہو تعجب سے. تو اب وہ گھور کر دیکھنا اس کا قصور ہو گیا, اور اب وہ شوہر نامدار جو ہیں بلکہ احمقوں کے سردار اس پر تہمت باندھ بیٹھے کہ یہ دوسرے مرد کو گھور رہی ہے, حالانکہ بیچاری مدنی منی کو گھر رہی تھی. تو بس وہ کسی نے دیکھا, اس نے بتایا, اور اس میں وہ اس کو بولا کہ تو مطلب تو دوسرے کے ساتھ تیری ترکیب ہے میرے کو پتا ہے. اب اس کو وہم و گمان میں نہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قسمیں کھائی گئی نہیں میرے کو ایسے آدمی نے بتایا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا کبھی, نیک نمازی آدمی ہے, اس کی پیشانی پر نشان ہے. ہاں پیشانی میں نشان بھی ہوتے ہیں, نیک نمازی بھی ہوتے ہیں, مگر چغل خوری کی وجہ سے وہ نمازی تو رہ جاتے ہوں گے, نیک کا ٹائٹل ہٹانا پڑے گا کہ وہ نمازی تو رہتا چگل خور نیک نہیں رہتا, فاسق ہو جاتا ہے. بلکہ یہ کیا بیوقوف, یہ چگلی بھی کہاں ہے؟ تو تہمت ہے, سراسر تہمت ہے کہ خالی وہ دیکھ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ غیر مرد کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. یہ طے نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, دنیا ادھر کی ضرورت ہے کبھی طے ہوگا ہی نہیں. ہم مانیں گے نہیں اس کو کہ یہ معاذ اللہ مطلب دوسرے کے ساتھ سیٹ ہے, بلکہ نعوذ باللہ کسی مرد کو وہ دیکھ بھی رہی ہے بالفرض, تو اس کا دیکھنا اگرچہ شرن بھی مطلب اس میں ہے گنجائش, کہ وہ اگر مرد عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ غیر مرد کو اگر وہ دیکھتی ہے اور اس کو دل میں وہ لذت یا شہوت نہیں ہے تو اس کے لیے عالمگیری کا جزیہ بارے شریعت میں کہ جائز ہے. تو اگر وہ غیر مرد کو دیکھتی بھی ہے تو یقیناً اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ سیٹ ہے, نعوذ باللہ. نعوذ باللہ اگر اس کو لذت کے ساتھ بھی دیکھ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس پر الزام آئے گا کہ وہ بدنگاہی کر رہی ہے, ایک گناہ کر رہی ہے جو اس کو واقعی نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ سیٹ ہے, یہ پھر تہمت ہوگی کہ یہ اس کے ساتھ اس کی ترکیب ہے, وہ جانتی بھی نہیں ہے. جیسے عام مرد بھی تو چلتی پھرتیوں کو تاک جھانک کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح ہو سکتا ہے یہ بھی کرتی ہوں. تو اس طرح یہ کہ ایک دم سے تہمت رکھ دینا, یعنی گناہ جتنا ہے اس گناہ کا بھی پتہ چلے تو اس پر پردہ ڈھکنا چاہیے, اس کا عیب چھپانا چاہیے. کیا اب اس کا عیب جو ایک بندہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے اس کو مطلب کسی سے تذکرہ بلا اجازت شرعی کرنا, یہ تو غیبت ہوئی. اور پھر یہ کہ اس کے شوہر سے کہنا کہ وہ دیکھ رہی تھی, گھر تباہ کرنا, خاندان میں لڑائیاں کروانا, بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھول دینا. تو اس لیے کبھی بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ چل رہی ہے. آپ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی تو آپ اس پر اپنی محبت کا دروازہ کھول دیں تو وہ صحیح ہو جائیں گی. اس طرح بیوی کو لگے کہ میرا شوہر یوں اور یوں تو اس کو چاہیے کہ وہ مطلب اس کی راحت کا سامان بنے اور اس کو مزید توجہ دے, اس کی خدمت بڑھا دے. تو اگر کوئی ایسی بات اس میں ہے تو انشاءاللہ جاتی رہے گی.
ایسا ضبط, ایسا صبر, ایسا برداشت بپا, یہ
تو پھر رونے کے وقت آتے ہیں. اور کیا, ہر وقت لڑائی جھگڑا, ہر وقت بے سکونی, اور آخر کار 1 2 3.
بابا آپ کا اس معاملے میں بھی تجربہ ہوگا کہ زندگی کے کئی شعبے ہیں لیکن یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں شیطان شک بہت جلدی داخل کر دیتا ہے.
شک کے اور شک کے بنیاد ہی پر طلاقیں ہو رہی ہیں آج کل, بہت ساری طلاقیں اس معاملے میں شک کے بنیاد پر. نہیں سمجھتے, کوئی بھاسا ہی نہیں سمجھتے, گھر برباد کر دیتے ہیں اگلے کا. پھر یہ کہ جس جیسے کہ اب ایک تھے مطلب ان کو اپنی زوجہ کے بارے میں شک ہوا, میں نے سمجھانے کی کوشش کی, ان کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر کار بیچاری کو طلاق دے دی اس نے, دوسرا گھر بن, مرد پیسہ تھا اس کے پاس, شادی ہو گئی. اس عورت جس کے اس کے پاس کوئی یقین نہیں, وہ بھی کہہ رہا تھا مجھے شک ہے, کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں, پھر بھی بس میرا شک جاتا نہیں ہے, میرے کو شک نہیں جاتا, تو اس نے طلاق دے دی بیچاری کو. اب جب یہ بات نکلی ہوگی ظاہر ہے کہ کیوں طلاق دی, تو اس لیے طلاق دی. اب اس کو تو مل گئی کیونکہ یہ تو مرد تھا اور اس پر شک نہیں تھا نا, اس پر شک تھا, ملزمہ وہ تھی, یہ نہیں تھا. تو اب اس غریبہ کا کیا ہوا ہوگا بیچاری کا, جب اس شک کے بنا پر طلاق ہوئی ہوگی اور باتیں چلی ہوں گی کہ یہ دوسرے مرد کے ساتھ اس کی ترکیب آؤٹ تھی اس لیے اس کو چھوڑا, اب کس نے ہاتھ پکڑا ہوگا اس کو, کیا عمر بھر اس نے بدوائیں نہیں دی ہوں گی, یہ آدمی کبھی سکھی ہو سکتا ہے؟ اس آدمی کہ جو طلاق دیا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس بنیاد پر طلاق, یہ کتنی گھنونی اور کتنی گندی بنیاد ہے کہ کسی عورت پر ایسے الزام کے ساتھ طلاق دینا اور اس الزام کا کوئی سر پیر نہیں تسلیم کر رہا کہ مجھے شک ہے, خود بھی کہہ رہا مجھے شک ہے, بس میرا دل نہیں مانتا, میرا دل نہیں مانتا. تیرا دل گیا چولہے میں یار, کسی کی زندگی یوں برباد کرے گا, خدا کو کیا جواب دے گا اس طرح تہمت رکھ کر؟ تو نہیں ہے, ذہن نہیں ہے کیا, بہت بری حالت ہے. معاشرہ ہمارا اسی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے, بیچاریاں مطلب یعنی کہ مظلوم اسلامی بہنیں نہ جانے کتنی اس طرح شک کی بنیاد پر تباہ ہو گئیں اور اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئیں اور وہ مطلب مزے سے پھر رہا ہے. اسی طرح بعض عورتیں بھی بہت مطلب یعنی کہ شکی مزاج ہوتی ہیں, وہ اپنے مردوں پر اس طرح کے شک کر کے خود مطلب یعنی گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو جب تک یقین نہ ہو, شرعی گواہ نہ ہو, اس وقت تک تہمت ثابت نہیں ہوتی. بلکہ اگر زنا کی تہمت رکھے اور ثابت نہ کر سکے تو وہ قاذف ہوتا ہے, اور عفیفہ پر پاک دامن پر اس طرح کی تہمت باندھنے والے کو دنیا میں قاضی اسلام 80 کوڑے لگاتا ہے, اور پھر وہ قاذف جو ہے وہ مردود شہادت رہتا ہے, اس کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. تو اس لیے جو زنا کی تہمت باندھے اس کو 2 گواہ نہیں, 3 نہیں, پورے 4 گواہ دینے پڑیں گے. 4 گواہ بھی وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہو, اور یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے اس سے برا دیا کہ واقعی یعنی کہ اس کا چانس ہی نہیں ہے, کوئی نظیر اس کی نہیں ہے. ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایسا مقدمہ ہوا ہو کہ جس میں 4 گواہ جو ہیں, چشم دید 4 گواہ کسی ایسے کیس میں ہم نے نہیں سنا. چنانچہ قرآن پاک میں پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے, والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ, اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو. اس آیت کریمہ کے تحت حضرت صدر الفاضل سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے. مسئلہ، جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر چار معائنے کے گواہ پیش نہ کر سکے، یعنی چشم دید گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے 80 کوڑے. آیت میں محسنات کا لفظ خصوص واقعہ کے سبب سے وارد ہوا، یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ عورتوں پر تہمتیں لگتی رہتی ہیں. مسئلہ، اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں، یعنی جنہوں نے زنا کی تہمت لگائی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے آنکھوں دیکھے، تو اب ان کو سزا ہوئی تہمت لگانے کی وجہ سے، تو اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، مردود الشہادت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گواہی کے لیے نالائق ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں، یعنی غلام نہ ہو، مکلف ہو، یعنی جس پر احکام شریعت جاری ہو، یعنی مجنون، یہ پاگل نہ ہو یا نابالغ نہ ہو، اور زنا سے پاک ہو. مسئلہ، زنا کی شہادت کا نصاب 4 گواہ ہیں. مسئلہ، شہادت میں نے گواہی، یعنی کہ 4 گواہ اس میں ضروری ہیں. حد قذف مطالبے پر مشروط ہے، جس میں تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد کرنا لازم نہیں. یعنی جس نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے یہ گندے کام کیے، گندا کام کیا، تو جس پر گندا کام کی تہمت آئی اس نے اگر کیس کر دیا اس پر اسلامی عدالت میں، تو اب وہ قاضی جو ہے اس پر، اس سے ثبوت مانگے گا اور وہ قذف کی صورت بنے گی جب گواہ نہ پیش کر سکے. اگر ایسا نہیں ہے، اس نے دعویٰ، اس نے کیس نہیں کیا، تو اب قاضی پر لازم نہیں کہ اس کو سزا دے. مسئلہ، مطالبے کا حق اسی کو جس پر تہمت لگائی گئی، اگر وہ زندہ ہو، اور اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی حق ہے کہ وہ کیس کر سکتا ہے. مسئلہ، غلام اپنے مولا پر، یعنی اپنے آقا پر، اور بیٹا باپ پر قذف، یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. مسئلہ، قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو یا زانی کہے، یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور وہ اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص قاذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی. اگر غیر موسم کو، یعنی جو پارسا نہیں ہے، اس کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو، یعنی غیر موسم کو تہمت لگائی، موسم کی ابھی تعریف میں نے بیان کی نا، پارسا، یعنی پارسا سے مراد وہ شخص ہے جو مسلمان مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہو. تو جو غیر موسم ہو، غیر پارسا ہو، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، اس پر اگر زنا کی تہمت لگائی تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف قائم نہ ہوگی، بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی، اور یہ تعزیر 3 سے 39 تک حسب تجویز حکیم کوڑے لگانا ہے, حکیم شرعہ کی مطلب اب منصفیف, اور اس کی مطلب یعنی کہ ثواب دید پر ہے کہ وہ کتنے کوڑے لگاتا, کم سے کم 3 کوڑے اور زیادہ زیادہ 39, یعنی 39 سے زیادہ نہیں لگا سکتا, اس کے درمیان جتنے بھی کوڑے کی وہ چاہے سزا دے سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی فجور کی تہمت لگائی اور پارسا مسلمان کو اے فاسق, اے کافر, اے خبیث, اے چور, اے بدکار, اے مخنص یعنی ہجڑے, اے بددیانت, اے لوتی, اے زندیق, اے دیوس, اے شرابی, اے سود خور, اے بدکار عورت کے بچے, اے حرام زادے, اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعزیر واجب ہوگی. تو آج کل تو یہ عام طور پہ بولی دیتے, نعوذ باللہ من ذالک. مسئلہ امام یعنی حاکم شرع کو اور اس شخص کو جسے تہمت لگائی گئی ہو ثبوت سے قبل معاف کرنے کا حق ہے. مسئلہ اگر تہمت لگانے والا آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو تو اس کے 40 کوڑے لگائے جائیں گے. مسئلہ تہمت لگانے کے جرم میں جس کو حد لگائی گئی ہو اس کی گواہی کسی معاملے میں معتبر نہیں, چاہے وہ توبہ کرے, لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے باب میں توبہ کرنے اور عادل ہونے کی صورت میں اس کا قول قبول کر لیا جائے گا, کیونکہ یہ درحقیقت شہادت نہیں ہے یعنی گواہی نہیں ہے, اسی لیے اس میں لفظ شہادت اور نصاب شہادت بھی شرط نہیں. تو بڑا مطلب مشکل معاملہ ہے کسی کو تہمت لگا دینا کہ نعوذ باللہ یہ بدکار ہے, گندے کام کرتا ہے, گندے کام کرتی ہے, کراتی ہے, یہ بہت خطرناک ہے.
تو بابا یہ جو ابھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے جس سے مطلب شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے شک پیدا ہو, تو یہ تو ایسا شخص تو بابا بہت زیادہ گندا شخص نہ ہوا جو گھر کو تباہ برباد کر رہا ہے کسی کے.
شخص کو کان ڈھونڈنے جاؤ گے, عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے کان بھرتی کہ تیری بیوی یوں, اس کے نفرت اس کے دل میں ڈالتی ہے.
کیا ملتا ہے بابا اسے؟
بہت بہت کیسے ایسے کہ وہ ماں کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتا ہے, سب نہیں ہاں, لیکن ایسی ڈائن صفت مائیں ہوتی ہیں جو مطلب اپنی بہو کے لیے ان کے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا, برابر اپنے بیٹے کو بولتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہیں کہ یوں بولی آج سوئی پڑی تھی میں بڈھی, میرے کو برتن مانجنے پڑے, میرے کو یوں کرنا پڑا, میرے کو تو وہ بےچارا جو ہے وہ ماں کی فیور میں یا ماں کو اچھا لگانے کے لیے بیوی پر ظلم کرتا ہے اور پھر وہ بیوی سے اس کے فاصلے بڑھتے ہیں, بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح نند ہوتی ہے وہ شوہر کی بہن نند کہلاتی ہے, تو وہ الگ اپنے بھائی کے کان بھرتی ہے کہ اس کا کل صبح سے منہ چڑھا ہوا ہے, ہم کو لپٹی نہیں کراتی, اب بھائی اس کو بیچاری کو تکلیف ہے, منہ چڑھا تم پوچھو کہ کوئی کیا تکلیف ہے, ہم تمہاری کیا خدمت کریں, اگر کوئی تو وجہ ہوگی جو بیچاری کا موڈ آف ہے, تو وہ کان بھرتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ گھر میں بہت فساد پیدا ہوتے ہیں اور آخرت داؤ پہ لگتی ہے. چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف جلد 11 یعنی 11ویں جلد میں نقل کی ہے, صفحہ نمبر 425. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے وہ ہمارے گروہ سے نہیں,
اس میں کس قدر سخت وعید ہے, اللہ تعالی محفوظ فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے تو فیل.
بہت بگاڑ آج کل بہت بگاڑ ہو رہا ہے, گھروں کا امن پارا پارا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ گھر امن کا گہوارہ بنے.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بابا. مجھے ایک شہر سے اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس آیا ابھی. سلام باپا, کے مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ہم نے لڑائی اور شک کرنے سے توبہ کر لیے
الحمدللہ,
جبکہ اس سے پہلے بہت زیادہ ہمارے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ امیر سنت اور عمر بالخیر عطا فرمائے.
آمین.
یہ ابھی ہاتھوں آتے
ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ آپ کو توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. دیکھو ایس ایم ایس کرنے والے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی, معاملہ حقوق العباد کا بھی اس میں, تو دونوں کو ایک دوسرے سے اچھی طرح معافی تلافی بھی کرنی ہوگی, اور اگر یہ تہمتوں پر مبنی ہیں یہ آپ کے جھگڑے, تو جن کے سامنے تہمت کا ذکر کیا گیا, جس نے بھی کیا, مرد نے یا عورت نے, ان کو بھی مطلب اطلاع کرنی پڑے گی کہ اب ہم نے توبہ کر دی ہے, اور یہ جو ہم نے کہا تھا یہ تہمت تھی, اس کی کوئی ہمارے پاس تحقیق نہیں تھی, یہ اس طرح توبہ کو مکمل کیجئے.
بہت بھاری نہیں بابا یہ کہ ایک شخص کو جا کر جو کسی نے اپنی بچے کی امی کے بارے میں بتایا کہ یار مجھے مطلب, جیسے یہاں ہمارے عموماً چلتا ہے کہ میری بیوی, جملہ یوں ہی استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ آپ نے ایک حیا والا جملہ ہمیں عطا کیا ہے کہ میرے بچوں کی امی کہا کریں, میری وائف نہ کہا کریں, اس طرح کی کوئی باتیں آپ نے بیان کی ہیں. لیکن اگر کوئی جا کر اس طرح کی کوئی بات کر دیتا ہے, یا بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں کسی کو کہہ دیا, اب وہ جا کر بہت ایک گرا نہیں ہے بابا کہ میں نے جو میرے شوہر کے بارے میں کہا تھا نہیں, میری غلط فہمی تھی, میرا شوہر ایسا نہیں ہے, میری بھول تھی, مجھے معاف کر دو, اور وہ جا کر کسی کو کہے گا.
اس سے معافی مانگنے کا میں نے کب کہا, اس کو وضاحت کریں کہ میں نے جو تہمت لگائی تھی وہ غلط تھی, میں اس سے توبہ کرتا ہوں.
ہو سکتا ہے جس کو اس نے بتایا اس نے بھی آگے بیان کر دیا ہو, یا تو ہمیں پتا چلا اس کے گھر میں کیا ہے.
جو بنی ہے وہ ایک دوسرے کو وہ سمجھانا سنبھالنا پڑے گا کہ اس نے بغیر تحقیق کے کیوں بتایا,
تو اس کی عزت کو بحال کرنا یہ ذمہ داری ہوگی اب اس کی.
انڈر اسٹوڈ ہے, ورنہ اب یہ کہ ہزار کے سامنے مطلب پھدکتے رہے اور گناہ کرتے رہے, اور اب چپکے سے وہ کونے میں توبہ کر لی, تو پتا کس کو چلے گا کہ آپ سدھر گئے ہو. یہ ظاہر کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ ٹھیک ہے اگر تہمت کے لیے وہ نہیں بتاتے آپ آخرت کے عذاب کا خطرہ تو رہے گا نا, کہ وہ برداشت نہیں ہوگا یقیناً, کیونکہ جس مسلمان کی عزت آپ نے لی ہے تو وہ اتنے دن تک تو اس کے سامنے وہ ذلیل رہا نا, اب جا کر اس کو اس کی عزت تو بحال کرو. چپ چاپ تم نے معافیاں مانگ لی ہے, کس کو پتا چلے گا. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت,
اگر
خفیہ گناہ کی خوبیاں توبہ اور علانیہ کی علانیہ, اور یہ تو توبہ بھی, یہ تو اور چیز ہے نا, تہمت ہے نا, اس کی تو مطلب ہے کہ عزت بچانا ہے, وہ تو دوسرے کے سامنے جو گناہ کیا اس کی توبہ ہے. جیسے کہ چار آدمی کے سامنے کسی کی غیبت کی, اب وہ احساس ہوا تو یوں کر لیا کونے میں جا کر, تو ان چار آدمیوں کو بتانا پڑے گا کہ یار میں نے جو غیبت کی اسے توبہ کر لیا, میں توبہ کرتا ہوں, یا میں نے توبہ کر لی, اس کو اطلاع کرنی پڑے گی تاکہ ان کا حسن ظن آپ کے بارے میں قائم ہو کہ آپ توبہ کر چکے.
اب اگر یہ بیوی کہہ دیتی ہے کہ اس کو شوہر نے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے تمہارے بارے میں بہت سو کو بتا دیا ہے, مجھے آپ کی اختلافی بھی مجھے معاف کر دو, اور اگر بیوی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ ان تک مت جائیے گا, جو ہوا سو ہوا,
یہ بھی کام نہیں چلے, اللہ کے مجرم ہیں یہ لوگ, ان کو جانا ہی پڑے گا. یہ تو کیا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ٹھیک ہے میں بھلے ڈیگریڈ ہوں, بدنام ہو رہی ہوں, میرے کو لوگ مطلب ہے کہ گندی تصور کرتے رہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ معاف, اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. ان کو بہرحال وہ جن کو انہوں نے بتایا ہے بتانا پڑے گا, یہ کوئی اس کی حاجت نہیں ہے کہ شوہر بولے کہ میں نے تیرے کو سو آدمیوں کو میں بدنام کر چکا ہوں, اس کو کیا ضرورت ہے, اس کو کہنے کی نہیں, وہ چپ چاپ وہ جن کو کہا ہے ان کو کور کر لے. یہ بھی نہ بتائے کہ پھر ہو سکتا ہے شیطان مطلب ہے کہ پنگا ڈالے, ہیں ہزاروں میں تو بدنام کر چکی ہے اور اب بولتی کہ سوری, واٹ از سوری, اس وقت تجھے عقل نہیں تو پھر لڑائی ہو جائے گی. تو اس لیے یہ نہ بتائے کہ میں نے کیا 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 ہے, بس تو مت بس وہ جس طرح بھی ہو اس کو مطلب معافی طلبی ہو جائے. اب یہ ان کا اپنا میٹر ہے کہ جن کو کہا, اب تو کمیونیکیشن زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, عورتوں کی پرواز کتنی ہوتی ہے, کہاں کہاں بولا ہوگا, چند سہیلیوں کو تو بولتی ہوں گی یا اپنے میکے میں بولتی ہیں جا کر, تو امی کو بول دے, نند کو بول دے, اگر وہاں کوئی بھاوج ہے تو اس کو بتا دے کہ میں نے جو کہا تھا وہ جذبات میں تو وہ بات غلط تھی, تہمت تھی, میں اس سے توبہ کر چکی ہوں, ہماری صلاح ہو چکی ہے. مدینہ مدینہ. اسی طرح مرد بھی کون سا مطلب مدنی چینل پر آ کر اعلان کرتا ہے, بات ہے اس کے بعد چینل تھوڑی ہوتا ہے, نہ وہ مائک پر بولتا ہے, وہ بھی چار دوست ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لمیٹڈ وہ سرکل ہوتا ہے, تو جس سرکل میں اس نے بولا اس میں بول دیں. دیٹس آل.
اس قسم کے اگر کوئی ایس ایم ایس کرے معافی تلافی کے تو اس کو بابا نام لکھنے کی اور پتہ لکھنے کی کیا ہمیں عادت ہے کہ وہ ہمیں اپنا پتہ اور اپنا نام بھی بھیجے کہ میں یہاں سے یہی ہوں اور میرے ساتھ یہ تھا اب میں نے یہ کر لیا ہے. یہ ایک میٹر,
یہ گناہ کا اظہار اپنے بلا مصلحت شرعی تو گناہ کا اظہار خود گناہ ہے, کہ میں مطلب اپنی بیوی پر تہمت لگایا کرتا تھا اور میں نے توبہ کر لی, اب اس نے اس نیت سے اپنا نام دیا ہے کہ وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ہم مائک پر اس کا نام للکارے, تو پھر آپ کو کیوں بتایا اس نے اپنا نام؟ یہ مسئلہ تو آپ یا اس کے حل سے مطلب انہیں کوئی درس لیں گے عبرت لیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں, تو ایسے موقع پر واقعی یعنی کہ اپنی شناخت نہ بتائی جائے,
چھپائیں بابا.
ہاں کہ یار لوگوں کو مطلب یعنی کہ اصلاح کے لیے کہ بھائی ایک اسلامی بھائی نے ایس ایم ایس کیا یا دو نے کیا یا دس نے کیا تو یہ بولتے ہیں تو لوگوں کو ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے, اور جہاں ضرورت ہے نام کی وہاں لیا بھی جاتا ہے, جیسے ہم لوگ مدنی بہاریں بیان کرتے ہیں جہاں حاجت ہوتی ہے تو کر دیتے ہیں.
بابا یہی ایک غیر محتاط, یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بابا جھگڑے ہو جاتے ہیں.
جی جی.
کہ احتیاط عموماً آپس میں یا بات چیت میں یا پیغام دینے لینے میں نہیں کی جاتی, جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
اب یہ نمبر اس کا آ گیا تو نمبر آ گیا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو نمبر سے پہچانتے ہوں, یہ امکان رہتا ہے.
صرف نمبر سے پاپا مطلب وہ تو اب تجسس میں کوئی جائے گا یار یہ کون ہے ذرا میں معلوم کروں تو اس میں بھی خطرہ تو یقیناً ہو ہی جائے گا, اگر وہ جس کو یہ پیغام ملا ہے اس کے اندر اگر تجسس کا ایک وصف موجود ہے کہ وہ کسی کی بات کی ٹو میں جائے گا تو ظاہر ہے کسی کے نمبر سے اس کا پتہ وغیرہ نکال لینا یہ
مشکل ہے. دو صورتیں ہم طے کر لیتے ہیں, جیسے کہ جن کا نمبر آپ کو مثلاً آیا, یہ آپ کو تو آتے بھی نہیں ہے نا, یہ مووی مکتب میں آتے ہیں وہ
نہیں, مجھے براہ راست بہت سارے آتے ہیں بابا,
تو یہ وہی ہوں گے جن سے آپ کا کبھی نہ کبھی واسطہ پڑتا ہو,
جیسے ان کا بھی جن کا آیا نا میں ان کو جانتا نہیں ہوں
الحمدللہ. تو یہ کہ دو صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جن کا نمبر یہ پہچانتے ہیں کہ نمبر دیکھ کر پہچان لیں گے کہ بھائی یہ فلاں کا ہے, وہ تو ایسے موقع پر کسی اور کا فون پکڑ لے ان نون کا.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر کے پیغام دے دے کہ کسی کے ساتھ یہ تھا اور اس نے یہ کر لیا ہے,
یہ صورت ہے.
اور کسی صورت اپنی عزت کا تحفظ خود کرنا بھی تو ہم سیکھے نا.
یہ تو یہ جن کے نمبر ہم نہیں جانتے وہ بھی یہ کہہ دے
کہ کسی کا تھا اور اس نے یہ کر لیا, کسی کا تھا اس نے یہ کر لیا, ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی عزت کیوں دو پر لگا.
مسئلہ حل کر دیا الحمدللہ, آج جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا, کہ نمبر کی بھی تحقیق میں کوئی پڑھی مطلب پڑھے ہی کیا,
پڑھنے میں اور سننے میں مزہ نہیں آتا کہ یہ کیوں اپنے کو بتا رہا ہے یہ ساری باتیں.
صحیح.
انسان ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی بابا نفس
نے جس نے توبہ بھیجی وہ بھی سوچتا ہوگا میرا آپریشن ہوا صحیح گا, پیشی ہو گئی, یہ پیشی اچھی ہے, آخرت کی پیشی سے نجات ملے گی انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہم نے امیر اہل سنت سے جن موضوع پر ہم سوالات کر رہے ہیں, جو ابھی ہمارے ساتھ اگر کوئی نئے ناظرین ہیں تو آج کا جو ہمارا بالخصوص جو موضوع ہے اس میں جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بالخصوص میاں بیوی سے متعلق معاملات ہوتے ہیں, نہ اتفاقی ہوتی ہے نہ چاکی ہوتی ہے, اس میں جو اسباب بنتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی صورت میں ہم بیان کریں اور اس کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ یہ ہمارا جو گھر ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے, کیونکہ گھر کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ اپنی جو اولاد ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں, گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے یہ اس کی جو بچے کی جو تربیت ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح اگر گھر میں نہ چاکی ہے اس کا اثر بھی اولاد لیتی ہے. اور یہ اولاد جو آج ہمارے گھر میں ہے, یہ اس کی تربیت ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے, کیونکہ اس نے ابتدان اپنے گھر میں ہی پرورش پانی ہے, اس نے ابتدان اپنے گھر میں ہی پروان چڑھنا ہے. یہ گھر میں ماں باپ کی باتیں سنتا ہے, والدین کے افعال اور کردار کو وہ دیکھتا ہے, ان کی تربیت کو وہ اپناتا ہے, جس سے پھر کل کو اس نے بڑا ہو کر کسی نہ کسی عمر کے اسٹیج پہ جا کر اس نے پھر باہر نکلنا ہوتا ہے, اسی بچے نے پھر مدرسے جانا ہوتا ہے, اسی بچے نے آگے جا کر پھر اس کے ایک دوست بنتے ہیں, فرینڈ سرکل ہوتا ہے, پھر آگے جا کر وہ کاروبار کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, یا معاشرے کا کوئی بھی ایک فرد بن کر نکلتا ہے, لیکن اس کی ساری چیز وہ ایک بنیادی تربیت ہے جو اس کے گھر کے اندر ہو رہی ہے. اور وہ اگر گھر امن کا گہوارہ ہوتا ہے, مدنی ماحول ہوتا ہے, سنتوں کا پیکر ہوتا ہے, تو اس کا اثر بچہ بھی قبول کر سکتا ہے. اور اگر یہ ناچاکیوں کا شکار ہو, شک, وہم, تہمت, بہتان, لڑائی جھگڑا, گالم گلوچ, مار دھار اور اس طرح کی بے احتیاطیوں کا اگر یہ گھر شکار ہو, تو بچے بھی اس کا اثر قبول کرتے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بھی اس کا اثر قبول کر کے جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے وہ بڑا ہو تو اس کے اندر بھی وہی طبیعت ہو جو اس نے گھر کے اندر دیکھی ہو. پھر خود ہی جن کے آپس میں ماں بہن جھگڑے ہیں ان کا خود اپنا دنیاوی اور اخروی کس قدر نقصان ہے. اس بنیاد کے تحت کہ ایک معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانا, یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین کام ہے, مقصد ہے کہ ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بنے, سنتوں کا گہوارہ بنے ہمارا معاشرہ. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز گھر کا ماحول ہے. اور الحمدللہ عزوجل پچھلے 3 مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں جس میں نکاح اور دعوت, گھریلو معاملات, صلہ رحمی, رشتہ داروں کا سلوک, دعوتوں کے معاملات, آنے بلانے, بیٹھنے کھلانے وغیرہ سے متعلق امیر سنت ہمیں مدنی پھول عطا کر رہے ہیں. اسی سے اب ایک ریلیٹڈ یہ ایک ٹاپک ہے ہمارا کہ آپس کے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان میں کیا آپ ہونا چاہیے, اور اس کو اچھا ماحول بنانے کے لیے کیا مدنی پھول ہمیں اپنانے چاہیے. اس امیل سنت الحمدللہ سب سے پہلے چغل خور کو لیا جو گھر کا امن و سکون برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہمیں ذہن دیا ہے کہ اس چغل خور سے بچیں. اور یہ رشتہ جو آپس کا جو رشتہ ہے میاں بیوی کا, اس میں بنیادی چیز اعتماد ہے. برسوں گزر جاتے ہیں لیکن بیوی شوہر پر اعتماد نہیں کر پاتی. کوئی آ کر, برسوں کا رشتہ ہے, ایک شخص آ کر لمحے میں کوئی بات کرتا ہے, اور وہ برسوں کا رشتہ ایک ہی جملے کے اندر شک اور وہم کا شکار ہو کر اس پوری شیشے کی اندر درار ڈال دیتا ہے, شیشہ چکنا چور کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کا ہمیں جذبہ اور اعتماد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آپس کی محبت عطا فرمائے, آپس کی الفت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل, اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.